تفسیر. سورت الشورہ مکی سورت ہے، اس کے 5 رکوع اور 53 آیات ہیں، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 869 ہے، 869 حروف 3588 ہیں. اس سورت کا نام آیت نمبر 38 سے لیا گیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اور ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. سورت الشورى کا مرکزی مضمون توحید ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخرت سے ڈرایا گیا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ حقیقت بتائی گئی کہ جس دین توحید کی وحی اللہ نے آپ پر کی ہے، اسی دین کی وحی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھی کی تھی، اور وحی کا وہی طریقہ اختیار کیا جو اس سے پہلے اختیار کیا گیا تھا. اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی بتائی کہ اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ کی خشیت سے آسمان پھٹا جا رہا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے شرک کرنے پر وہ اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں. حامیم عین سین قاف، اور یہ سورت بھی آل حوامیم میں سے ہے. دیباج القرآن، ریشمی کپڑے کی طرح زینت، دلہن کی طرح مغز اور خلاصہ. باغات جن میں ہریالی ہے، سرسبزگی ہے. حروف مقطعات کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. کزالے کا یوں ہی الی کا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، اور اسی طرح اللہ آپ کی طرف وحی کرتا رہا. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے گزرے ہوں کی طرف کرتا رہا. وَإِلَى الَّذِينَ سے مراد کون ہے؟ پہلے گزرے ہوئے رسول. تو جس طرح اللہ پہلے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا، بالکل اسی طرح اللہ نے آپ کی طرف وحی کی. اور وہ اللہ ہے کون؟ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو ہے برتر ہے اور عظیم ہے. وحی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وحی کے معنی ہے اشارہ خفی، اشارہ سری، یعنی تیزی سے اشارہ کرنا اور پوشیدہ اشارہ کرنا، ایسا اشارہ جو بہت تیزی سے کیا جائے، اور جسے اشارہ کیا جائے بس اسی کو پتا چلے، کسی اور کو پتا نہ چلے. اور اس طرح اصطلاحاً یہ لفظ ہدایت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور وحی کے معنی کیا ہیں؟ کہ کسی بندے کے دل میں بات ڈال دینا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا، بالکل اسی طرح آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں. اور وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کبھی تو یہ میرے تو آپ نے فرمایا کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سخت سب سے سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، یہ وحی کی دوسری قسم ہے، اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں کہ جن پر پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہو، بتایا کہ آپ سے پہلے بہت سے نبی ایسے آئے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن کا جو آغاز ہے، سورت کا جو آغاز ہے، اس میں اعتراض کوئی نہیں نقل کیا، اعتراض نقل کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور اہل مکہ جو تھے وہ کیا اعتراض کرتے تھے، مکہ کی محفلوں میں، کوچہ اور بازار میں، مکانوں اور دکانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی دعوت پر، قرآن کے مضامین پر وہ بحث کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، یہ جو دین پیش کر رہے ہیں، قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ عجیب باتیں ہیں، یہ نئی باتیں ہیں، ہم نے تو باپ دادا کے زمانے سے ایسی باتیں جب سنی نہیں، تو ان کو کیسے مان لیا جائے، کیسے یقین کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، آپ پر وہی نازل ہوتی ہے تو ان پر بھی نازل ہوتی رہی، اور کس نے نازل کی؟ اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ نے جو کہ برتر اور عظیم ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ برتر ہے، بالا تر ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کوئی اس کا حصے دار نہیں بن سکتا، اور اس کے فیصلے اور اس کا کلام بڑا حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، سب اس کی ملکیت ہیں، وہ مالک ہے، وہ کنگ ہے، اور وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اعلیٰ بھی ہے اور بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑا عالی شان ہے۔ تو اس طرح اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، تو یہ بھی بڑا شان و شوکت والا ہے، یہ بھی بڑا ہی بہترین کلام ہے۔ اب آیت نمبر 5 جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، تقادس سماواتو یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں۔ کیوں؟ کہ حضرت انسان شرک کرتا ہے۔ والملائکاتو، اور فرشتے جو ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ فرشتے کیوں جو ہیں وہ زمین والوں کے حق میں جو ہے وہ درگزر کی درخواست کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان نادان ہیں اور انہوں نے شرک کر رکھا ہے، فرشتوں کو اللہ کی خدائی میں شریک کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں اور حمد بھی۔ تسبیح میں اللہ کی پاکی کا پہلو غالب ہے، اور حمد میں حمد کے معنی کیا ہیں کہ اللہ ہی جو ہے وہ اللہ ہی واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی جو ہے اس کی بندگی ہونی چاہیے، تو اسی لیے اللہ کی تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو شرک کرتا ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اور آسمان میں فرشتے جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ زمین والے عجیب ہیں کہ اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے، اور کفر اور شرک میں جو ہیں وہ مبتلا ہیں، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان پر اتر آئے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب انسانوں پر آ جائے، تو فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب آ جائے۔ اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، گواہ رہو اللہ، خبردار رہو کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر اللہ کفر اور شرک پر فوراً پکڑ نہیں لیتا تو یہ اللہ کی حلیمی اور رحیمی ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے اور گناہ کرنے پر فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ تم لوگ سنبھل جاؤ۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں۔ اولیاء جو ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، دوسروں کی گائیڈنس میں وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دوسروں کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے، وہ ہمیں مشکلات میں وہ مشکل کشا ہیں، یا وہ جو ہے وہ داتا گنج بخش ہیں، یا وہ جو ہے وہ بیٹا دینے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان پر نگران ہے، وما انت علیہم بوکیل، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا جو یہ مشرکانہ رویہ ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی آپ انہیں توحید پرست بنا دیں، آپ کا کام ہے تبلیغ حق کرنا، اور وہ آپ نے کر لی، وہ آپ نے کر دی اور آپ کر رہے ہیں، اور اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی یہ شرک کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی کڑی نگرانی کر رہا ہے، جو ہی مہلت ختم ہو جائے گی اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسے گا۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں مشرکین کو دھمکی دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وما انت علیہم بوکیل، کہ آپ ان کے لیے کوئی پولیس مین نہیں ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اگر یہ اپنے رویے کو نہیں بدلتے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، پاک صاف بالکل واضح کلیئر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا عربی زبان میں؟ اب اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ام القرا کو ڈرائیں۔ ام القرا جو ہے یہ مکے کا نام ہے، قریا واحد ہے، قرا جمع ہے، بستیوں کی ماں مکہ معظمہ کو کہا جاتا ہے، یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے، گویا یہ تمام بستیوں کی ماں ہے جنہوں نے اسی سے جنم لیا ہے، مراد اہل مکہ ہیں۔ تو آپ اس قرآن کے ذریعے سے بستیوں کے مرکز، بستیوں کی ماں، اس کے سینٹر شہر مکہ کو خبردار کریں۔ نمبر دو، ومن حولہا، اور جو اس کے گرد و پیش رہنے والے ہیں، مراد ہے عرب ممالک، پوری زمین کا مشرق اور مغرب۔ ومن حولہا سے مراد जो है वो मक्का का शर्क और गर्ब तमाम इलाके आ जाते हैं। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कुरान अरबी दिया, अरबी जबान में कुरान आपकी तरफ नाजिल किया ताकि आप इस कुरान के ज़रिए से अहले मक्का को और इर्द गिर्द के इलाके, गोया पूरी दुनिया को जो है वो खबरदार करें, उन्हें डराएं। अब आप देखें कि यहाँ पर कुरान को नाजिल करने का मकसद बताया जा रहा है कि कुरान के ज़रिए से दावत दी जाए, कुरान के ज़रिए से लोगों को डराया जाए। फिर इसका तीसरा मकसद बताया जा रहा है, वतुनज़िरा यौमल जम्मी ला रय बफी, और जमा होने के दिन से डरा दो, और आप कुरान के ज़रिए से क़यामत के दिन से डराइए। ऐसा क़यामत का दिन जो कि यौमुल जमा है, जमा होने का दिन है, जिसके आने में कोई शक नहीं है। अब आप देखें कि क़यामत के दिन फैसला किस बात पर होगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने पैगंबर की बात को माना था और कितने लोगों ने पैगंबर की बात को नहीं माना था। और आप देखें कि क़यामत के कई नाम हैं। अब यहाँ पर यौमुल जम का नाम आया है और सूरत तगाबुन में यौमुल तगाबुन कहा गया है, सूरत मरियम में यौमुल हसरत कहा गया है। फिर आप देखें सूरत वाक्या जो है उसमें भी अल्लाह ताला ने जो है लमजमूना इला मीकात यौमिम मालूम, उसको यौमिम मालूम कहा है। सूरत हूद में यौम मजमू कहा है और इसके साथ ही यौम मशहूद कहा है। और आपने जो 24वां पारा पढ़ा है उसमें आपने कई नाम क़यामत के पढ़े हैं, यौम अल आज़िफ़ा, यौम तनाद। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन को कई नामों से याद करते हैं लोगों, बड़ा ही सख्त दिन होगा। तो क्या करना चाहिए? उसके आने का यकीन करना चाहिए। और वो दिन ये होगा कि फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर, के पूरे के पूरी दुनिया के लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, एक जन्नती ग्रोह होगा और दूसरा जहन्नमी ग्रोह होगा। फरीकुन फिल जन्नती, एक ग्रोह को जन्नत में जाना होगा, व फरीकुन फिस सईर, और दूसरे ग्रोह को जहन्नम में जाना होगा। तो पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, मोमिन या फिर काफिर, और अपने अपने आमाल के मुताबिक जजा या सज़ा पाएंगे। तो इस मौके पर यहाँ पे रुककर हम सबको सोचना चाहिए कि मेरा अंजाम क्या होगा। तो इंसान का अंजाम जो है वो उसके किरदार के मुताबिक होता है, उसके अकीदे और अमल के मुताबिक होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो एक दफ़ा कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए, आपके साथ एक और सहाबी थे हज़रत कुमैल रज़ी अल्लाह अन्हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने कब्रों पर एक नज़र डाली, फिर कब्र वालों से मुखातिब करके कहा, ऐ कब्र के बसने वालों, ऐ खंडरों में रहने वालों, ऐ वहशत और तन्हाई में रहने वालों, कहो तुम्हारी क्या खैर खबर है? हमारा हाल तो ये है कि माल तकसीम कर लिए गए, यानी तुम मर गए थे, विरासत पीछे से फ़ौरन तकसीम हुई, औलादे यतीम हो गई, तो बेवाओं ने दूसरी शादियां कर ली, ये तो हमारा हाल है। अब तुम भी तो अपनी कुछ खैर खबर सुनाओ। फिर आप कुछ देर खामोश रहे, इसके बाद हज़रत कुमैल रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ़ देखा और फरमाया, कुमैल अगर इन कब्र के बाशिंदों को बोलने की इजाज़त होती तो ये कहते, बेहतरीन तोशा परहेज़गारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, ये कहकर रोने लगे, देर तक रोते रहे। फिर बोले, कुमैल कब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त ही ये बात मालूम हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, वहाँ एक कब्र के किनारे बैठकर आप इतना रोए कि ज़मीन भीग गई, तर हो गई। फिर सहाबा को ख़िताब करते हुए फरमाया, भाइयों इस दिन के लिए तैयारी कर लो। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। तो मेरी प्यारी बहनों, आइए आखिरत की तैयारी करें, आइए अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करें, आइए हुस्ने अमल करें, आइए अपने दामन को नेकियों से भरें, नेकियों में दौड़ लगाएं, آیت نمبر 8 ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدتا, اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی دنیا کے اندر جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا, اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار کے ساتھ زمین میں خلیفہ بنایا, اور پھر جو بھی اپنے اس ارادے اور اختیار کو اللہ کی ہدایت کے تابع بنا دے تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر انعامات کی بارش کر دے. وَلَن يُدْخِلُوا مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي, مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. تو اللہ کن لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے؟ پھر جو لوگ اپنے اس اختیار اور ارادے کو اللہ کا مطیع کر دیتے ہیں, ہدایت کو پا لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ظالموں کا نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ہی مددگار. اب آپ دیکھیں کہ یہ ظالم کون ہیں جو شرک کرتے ہیں, یہ ظالم کون ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے, اور قیامت کے دن ان کے کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوں گے. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, یہ کیسے نادان ہیں, کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا لیے ہیں. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. ولی تو اللہ ہی ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولی تو اللہ ہی ہے, اور دلیل کیا ہے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, سبحان اللہ. تو یہ کام جو ہے کوئی اور نہیں کر سکتا کہ مردوں کو زندہ کرے. تو وہ اللہ جو کہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے, تو یہ جو بت ہیں وہ یہ کام تو نہیں کر سکتے. تو کہا جا رہا ہے کہ پھر اے اہل مکہ کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو. اور اس کے ساتھ آج کے دور میں بھی جو ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آج کا انسان اور پھر مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ شرک جو ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. آیت نمبر 10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي, وہی اللہ میرا رب ہے. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر انسانی زندگی کے اختلافات جو ہیں انہیں حل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اور اگر آپ غور کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ اگرچہ یہ آیت نمبر 10 جو ہے سورۃ الشورى کی, یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن یہاں پہ مخاطب متکلم بات کرنے والا اللہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے, کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے. اب دیکھیے کہ کچھ آیتیں آپ کو ایسی ملتی ہیں قرآن میں کہ جو کل سے شروع ہوتی ہیں, اور کبھی کل کے بغیر بھی شروع ہو جاتی ہیں, لیکن انداز کلام بتاتا ہے کہ متکلم اللہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے. اور بعض مقامات پر کلام اللہ کا ہوتا ہے اور متکلم اہل ایمان ہوتے ہیں جیسے سورۃ فاتحہ میں, یا بعض اوقات فرشتے متکلم ہوتے ہیں جیسے سورۃ مریم کی آیت 64 اور 65 میں. تو آیت نمبر 10 میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ کلام کیا جا رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ ومختلف تم فیہی من شعین کہ جس کسی بھی چیز میں جو تم اختلاف کرتے ہو تو فحکمہ اللہ اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے, تو قرآن کی طرف رجوع کرو اور اللہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے گا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے اپنے نبیوں کے ذریعے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے, اور قیامت کے دن تو کھلی عدالت لگے گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا اور آپ کا رول ماڈل ہیں, اب ان کے کردار کو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے, آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ ذالکم اللہ ربی, ذالکم یہ جو تمہارا ہے اللہ یہ میرا رب ہے, وہی اللہ میرا رب ہے, علیہ توکلتو اسی پر میں نے بھروسہ کیا. یہاں پہ یہ صیغہ ماضی میں ہے کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ جیتے جی مجھے اللہ ہی کی مدد, اسی کی رہنمائی, اسی کی حفاظت اور اسی کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہے, اسی پر مجھے بھروسہ کرنا ہے. وَإِلَيْهِ اُنِیب اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. اور انیب جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ صیغہ مضارع جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کے معنی ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ تمام معاملات میں اللہ پر توکل کرتا ہے, وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 سے 19 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اسی کے اختیارات ہیں, اور کیا کرو کہ اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر اور قرآن مجید پر جو کہ کتاب میزان عدل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طرف جو ہے خوشخبری دی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ عذاب سے ڈرایا ہے. فاطر السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا, اور فاطر جو ہے تراش خراش کر خوبصورت بنانے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان و زمین کو تراش خراش کر خوبصورت بنایا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجن, وہ جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. ومن الانعام ازواجن, اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے. جب اللہ تعالیٰ خالق ہے کائنات کا تو پھر اس پہ توکل کیوں نہ کیا جائے, اور وہ جو ہے وہ اپنی ذات, اپنی صفات, اپنے اختیارات اور اپنی تمام چیزوں میں جو ہے وہ کائنات کا خالق ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود سے اور جانوروں سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے, اس سے توحید کے دلائل دیے ہیں. پھر فرمایا یزرعکم فیہی, آپ دیکھیں کہ کہا کہ یزرعکم فیہی, یزرعکم جو ہے اس کا روٹ ہے زال را حمزہ, اور اس کے معنی ہے پھیلانا. کہ وہ اللہ ہی ہے کہ وہ اس طریقے سے پھیلاتا ہے, یعنی انسانوں اور جانوروں کی جوڑا جوڑا تخلیق کر کے پھر کائنات کے اندر جو ہے وہ ان کو پھیلا دیتا ہے, یعنی پیدا کرتا ہے, پھیلاتا ہے, इतनी कसरत से फैला रहा है, नस्लन बाद नस्लन पैदा कर रहा है, इंसानी नस्ल भी और चौपायों की नस्ल भी। और आप देखें कि यह है अल्लाह ताला का पैदाइश का तरीका कि माँ के पेट में और फिर ये कि जोड़ा जोड़ा करके पैदा करना, तो ये ज़ौजियत ही नस्ल का सबब बन जाती है। लैसा कमिस्लिही शै, कायनात की कोई चीज़ अल्लाह के मुशाबे नहीं है। अब यहाँ पे जोर दिया जा रहा है और अल्लाह ताला का तारुफ करवाया जा रहा है कि इस तरह का काम जो है ये अल्लाह ही कर सकता है कि नस्ल दर नस्ल तख्लीक का अमल चल रहा है और आसमानों ज़मीन का जो खालिक है यहाँ पे उसकी कुदरत और हिकमत की तरफ इशारा किया गया है कि जिसने आसमानों ज़मीन जैसी अजीम चीज़ें पैदा की वही खालिक मालिक जो है इंसानों और जानवरों की नस्ल चलाने के लिए हैरत अंगेज़ तौर पर काम कर रहा है। वह वस्समीउल बसीर, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये सबक दिया जा रहा है, अमल का असूल है कि वो अल्लाह समी भी है और अलीम भी है, सिर्फ खालिक ही नहीं है, सिर्फ फातिर ही नहीं है बल्कि समी भी है और अलीम भी है। इतनी वसी कायनात में जो कोई अल्लाह को पुकारता है, अपनी ज़रूरत को अल्लाह के सामने पेश करता है, अल्लाह उनकी बातें सुनता भी है, अल्लाह उनकी बातें जानता भी है। अगली आयत जो है आयत नंबर 12, आयत नंबर 12 में भी अल्लाह ताला जो के खालिक है बताया जा रहा है कि वही जो है वो कायनात का मालिक है। लहू मकालीदुस समावाती वल अर्द, आसमानों और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियां उसी के पास हैं। मकालीद मिकलीद की जमा है और मिकलाद की भी जमा है और क़ाफ लाम दाल इसका मादा है रूट, और ख़जाने या चाबियों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आसमानों और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियां उसी के पास हैं। यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है, उसे हर चीज़ का इल्म है। अब यहाँ पर जो है ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ख़जानों का मालिक तो है लेकिन वो किसी को कितना रिस्क दे, वो मालिक है वो कितना पैदा करे। ख़जानों की कुंजियां तो उसी के पास हैं, उसी के हुक्म से बारिश होती है, ज़मीन अपने ख़जाने उगलती है, फिर अल्लाह अपने इल्म और हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक किसी को खुला देता है और किसी को तंग देता है। इसमें किसी देवी देवता का दखल नहीं है, किसी और का इख्तियार नहीं है। तो कम देने वाला भी अल्लाह है और ज़्यादा देने वाला भी अल्लाह है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अगर अल्लाह ज़्यादा देता है तो नशुक्रे मत बनो, शुक्रगुजार बनो। अल्लाह कम देता है तो बदगुमान नहीं हो, न शुक्रे नहीं हो, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करो कि इसमें यकीनन कोई अल्लाह की हिकमत है। आयत नंबर 13 जो है आप देखिए कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा अहम मज़मून बयान किया है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन मैंने आपको दिया वही दीन तमाम नबियों का दीन है। फरमाया शरा लकुम मिन दीनी मा वस्सा बिही नूहं वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फीह। कबूरा अलल मुशरिकीना मा तदउहुम इलैह अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। अब आप देखिए कि सबसे पहले कहा कि शरा लकुम, मुकर्रर किया तुम्हारे लिए, शीन रा ऐन जो है इसके मानी है वाजे करना, बयान करना, मुकर्रर करना, اور لقم کی ضمیر امت محمدیہ کے لیے آئی ہے کہ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، لقم من الدینی، تمہارے لیے دین میں سے وہی مقرر کیا ہے، ما وصوا بہی، جس کی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی. وصا کے معنی حکم دینے کے بھی ہیں اور وصیت کرنے کے بھی ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو. والذی، اور وہ جو، اوہینا الیکا، اور وہ جو ہم نے وحی کی تیری طرف. وما وصینا بہی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے حکم دیا اس کا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ کیا حکم دیا تھا؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، نمبر دو، ولا تتفرقوا فی، اور تم تفرقہ نہ ڈالو اس میں. اب آپ دیکھیے کہ دین کا طریقہ جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور تاکید یہ کی گئی کہ دین کو قائم کرنا ہے اور اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا. دین کسے کہتے ہیں؟ دین جو ہے اس کے معنی ہیں، نمبر ایک، اللہ پر ایمان، نمبر دو، توحید، نمبر تین، اطاعت رسول، نمبر چار، شریعت الہی کو ماننا. اور تمام نبیوں کا یہی دین رہا جو جس کی دعوت وہ اپنی قوم کو دیتے رہے. جزوی کچھ چیزوں میں اختلافات تھے، مثلا جیسے روزہ سب پر فرض رہا لیکن سحری اور افطاری کے آداب مختلف رہے. تو دین ایک ہی تھا کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن سحری، جیسے عیسائیوں میں جو ہے وہ روزے کا ٹائم زیادہ ہے اور بغیر جو ہے وہ سحری کے ان کا روزہ رکھنا. تو یہ فروعی مسائل ہیں جن میں اختلاف رہا، لیکن دین جو ہے وہ ایک ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ہم نبیوں کی جماعت اللاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ جو شین را عین کا لفظ آپ نے پڑھا، اس کے معنی، لغوی معنی، راستہ بنانے کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد طریقہ، ضابطہ، قاعدہ ہے. عربی زبان میں پھر اسی لفظ سے جو ہے وہ لا یا شریعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ کون ہے؟ لا گیور، قانون دینے والا. دین کسے کہتے ہیں؟ آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں. اس سلسلے میں آپ نوٹ کر لیں، یہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورۃ البینہ آیت نمبر 5 کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے معنی ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ، یعنی بغیر شرک کے، نمبر دو، نماز قائم کرنا، نمبر تین، زکاة دینا، اور کہا کہ یہی راہ راست ملت کا دین ہے. تو توحید کے ساتھ نماز اور زکاة بھی دین کا حصہ ہے. اور پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی، لیکن رکعتیں، قبلہ، اوقات مختلف تھے. اسی طرح زکاة تھی، لیکن نصاب، اس کی تقسیم، تحصیل وغیرہ، اس میں اختلاف تھا. پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی، اور پھر یہ کافی لمبی آیت ہے، اور پھر اینڈ ہے اس کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا حرام کیا گیا، اللہ نے کیا حرام کیا؟ مردار، خون، سور کا گوشت، جانور جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور پر ذبح کیا جائے، اور پھر بہت سے جانوروں کی آپ نے فہرست پڑھی تھی کہ وہ بھی حرام ہیں، جو گلا گھوٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر، یا کسی درندے نے ان کو پھاڑا ہو. تو اس طرح آپ نے وہاں پہ جو ہے ایک طویل فہرست پڑھی تھی کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سارے حرام چیزیں چھوڑ دو، اور آج اللہ نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سب احکام بھی شریعت میں جو ہے وہ دین کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ دوسری دلیل میں نے آپ کو دی قرآن کی روشنی میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. پھر اسی طرح جو ہے وہ توحید اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام جو ہے اگر اللہ کا دیا ہوا قبول نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو حلال اور حرام کا طریقہ بھی اللہ سے لینا ہے اور یہ دین ہے. اس کے لیے دلیل ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29. جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. پھر اسی طرح آپ سورۃ نور میں پڑھ چکی ہیں, یہ چوتھی آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 2, کہ زانیہ عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور اس پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہو. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فوجداری قانون پر چلنا بھی دراصل اللہ کے دین کا پیروکار بننا ہے. یہ تو 4 نمونے آپ نے دیکھے جو کہ دین کے نمونے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن پر غور کریں گی تو مختلف جو علماء اور مفسرین کی رائے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بھی دین میں شامل ہیں. نمبر 1, جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے, مثلا زنا, سود کھانا, قتل مومن, یتیم کا مال کھانا یا باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھانا. نمبر 2, جن جرائم کو اللہ کے عذاب کا موجب قرار دیا گیا, مثلا عمل قوم لوط اور تجارت میں قوم شعیب کا رویہ اختیار کرنا, شعیب علیہ السلام. پھر اسی طرح وہ احکام جو کہ دین کا حصہ ہونے چاہیے اور لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, جیسے میراث کے احکام ہیں, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل ہونے کی جو ہے وہ دھمکی دی ہے. پھر اسی طرح جیسے ماں بہن بیٹی کی حرمت یا شراب ہے, شراب کی حرمت, چوری کی حرمت, جوئے کی حرمت, جھوٹی گواہی وغیرہ, تو اگر لوگ اس کو اقامت دین میں شامل نہیں کرتے, یعنی ان کو حرام نہیں قرار دیتے, غیر ضروری سمجھتے ہیں, تو گویا وہ دین کو قائم نہیں کر رہے. تو اسی طرح پھر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ بھی دین کا جو ہے وہ حصہ ہیں. تو یہاں پہ پہلی بات جو پتہ چلی وہ کیا ہے کہ تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا. نمبر 2, شریعتیں مختلف تھیں. نمبر 3, وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, اور تم اس میں متفرق نہ ہو جانا. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ اس میں متفرق نہ ہو جانا. تو متفرق ہونا جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دین میں تفرقہ یہ ہے کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرالی بات ایسی نکالے جس کی کوئی معقول گنجائش اس میں نہ ہو اور اصرار کرے کہ اس کی نکالی ہوئی بات کے ماننے پر ہی جو ہے وہ کفر و ایمان کا مدار ہے. نمبر 2, دین میں جو چیز تھی نہیں اس میں لا کر شامل کر دی جائے. نمبر 3, دین میں جو بات شامل تھی اسے نکال کر باہر کر دیا جائے. نمبر 4, دین کی جو نصوص ہیں, بنیادیں ہیں, ان میں منمانے طریقے سے تبدیلی کر لی جائے, اس طرح دین کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑ دیا جائے. جیسے آج جو ہیں عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں کے برابر اسی طرح حقوق جائیے جو اللہ نے قرآن میں مردوں کو دیے ہیں, جیسے 2 عورتوں کی گواہی اور 1 مرد کی برابر ہے, اس پہ عورتیں ناراض ہوتی ہیں. نمبر 2, مثال میں آپ کو دیتی ہوں, جیسے قربانی دینا ہے تو ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میرے سسر قربانی کے قائل نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنے بکرے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو وہی پیسے جو ہے وہ صدقے میں دے دینے چاہیے. تو یہ بات جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر لی جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبورا علی المشرکین, کہ یہی بات مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی. ما تدعوہم الیہ, کہ جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی آ چکی ہے کہ جو اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو نہیں آنا چاہتا تو اللہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، کہ اللہ کا دین جو ہے یہ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے دین کے اندر تبدیلی جو ہے کب کی اور کیوں کی، لوگوں میں جو بھی تفرقہ رونما ہوا۔ وما تفرقوا، لوگوں کے اندر جو بھی فرقہ بندی ہوئی، الا من بعد ما جاءهم العلم، وہ اس بنا پر ہوئی کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، تو بغیاں بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ العلم سے مراد وحی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، کہ ہدایت اور قرآن آنے کے بعد بغیاں بینہم، آپس کی ضد بازی کی وجہ سے لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو دنیا میں انسان کی گمراہی کی اصل وجہ جہالت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور دین اور علم تو موجود ہے، بلکہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ ولولا کلمت سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر تیرا رب پہلے ہی یہ فرمانا چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا، یعنی دنیا میں عذاب دے کر ان سب لوگوں کا خاتمہ کر دینا، اس کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ اسی طرح قیامت کب آئے گی، اس کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اور اگر یہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ کب کا ان اختلافات کرنے والوں کو ختم کر چکا ہوتا، ان پر عذاب نازل کر چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے، مِن بَعْدِهِمْ، اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس کتاب کی طرف سے بڑے ہی اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر نبی اور اس کے قریبی جو تابعین ہیں، جب ان کا دور گزر جاتا ہے، جب پچھلی نسلوں تک اللہ کی کتاب پہنچتی ہے، تو لوگ انہیں یقین کے ساتھ نہیں لیتے، شکوک میں پڑتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہیں کتاب کا وارث تو بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں شک میں پڑ گئے، اور اس لیے وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اہل کتاب پہ جب یہ دور آیا تو وہ بھی جمود کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کی کتاب میں اپنے پاس سے باتیں شامل کر لیں۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا، اور آج مسلمانوں کو بھی دیکھیں، قرآن موجود ہے اور لوگ جو ہیں اختلافات میں ہیں، بحثوں میں ہیں، بھول بھلائیوں میں ہیں، اور صراط مستقیم سے، سیدھی راستے سے جو ہیں وہ دور ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اس حالت پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ کتاب کا وارث تو بنایا گیا تھا، لیکن لوگ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔